روشنی کا سفر جاری ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم مادے اور روشنی کے باہمی تعامل اور تفاول کے اوپر غور و خوض کریں گے۔ ہمارے ارد گرد کے ماحول میں یہ دو چیزیں ہیں، مادہ اور روشنی۔ یہ آپس میں کس طرح سے انٹریکٹ کرتے ہیں، اس سے بہت سی باتیں طے ہوتی ہیں۔ مثلا یہ کہ مختلف رنگ کیوں ہوتے ہیں، کوئی شے پیلی یا ہری یا کوئی اور رنگ کی کیوں ہے، روشنی کسی چیز میں سے گزر سکتی ہے یا اس سے منعکس ہو جاتی ہے، اس سے ریفلیکٹ ہوتی ہے، یا پھر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آسمان نیلا کیوں ہے، کوئی اور رنگ کا کیوں نہیں ہے۔ جب ہم ان سوالات کا جواب دے سکیں گے تو ہمیں پھر بہت سی اور چیزیں بھی سمجھ میں آئیں گی۔ مثلا جو چیزیں ہم خود بناتے ہیں، مثال کے طور پر ایک ایل سی ڈی اسکرین ہے مثلا کمپیوٹر کی یا ایک ٹیلی ویژن کی، ان میں سے روشنی کس طرح سے خارج ہوتی ہے، اور ایک ڈی وی یا ایک سی ڈی، اس کو ہم کس طرح سے ایک پلیئر میں ڈالتے ہیں اور اس پر سے میوزک یا کوئی ڈیٹا وغیرہ یا تو اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں یا اس سے اتار سکتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں روشنی سے متعلق ہیں۔ اب جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا، پچھلے لیکچر میں میں نے اس کے اوپر بہت زور دیا تھا کہ روشنی دراصل ایک برقی مقناطیسی لہر ہے، الیکٹرو میگنیٹک ویو ہے، جس کو ویسے تو کسی میڈیم یا ذریعے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ مختلف ذرائع میں سے گزر بھی سکتی ہے۔ کس طرح سے گزرتی ہے، یہ اس میڈیم کے اوپر منحصر ہے۔ برقی مقناطیسی لہریں کسی بھی فریکوینسی یا ویو لینتھ کی ہو سکتی ہیں، لیکن ہر منبع، ہر سورس جو ہے وہ علیحدہ فریکوینسی اور ویو لینتھ خارج کرتا ہے۔ تو مثال کے طور پر یہ ٹارچ ہے میرے پاس، اس ٹارچ میں بے شمار فریکوینسیز اور ویو لینتھس ہیں، لیکن جب میں اس کو کسی منشور میں سے گزاروں گا تو اس کی مختلف فریکوینسیز علیحدہ ہو جائیں گی۔ ایک طرف سرخ ہے اور پھر گہرا سرخ، تو دوسری طرف نیلا ہے اور گہرا نیلا۔ ہم صرف ان دو حدود کے درمیان ہی دیکھ سکتے ہیں، وہ اس لیے کہ ہماری آنکھوں میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ ان کے باہر دیکھا جائے۔ سرخ روشنی کی فریکوینسی 4×10⁴ ہرٹز یعنی کہ سائیکلز پر سیکنڈ ہے، جبکہ اس کی ویو لینتھ تقریباً 700 نینومیٹرز ہے۔ تو دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ گہرے نیلے کی فریکوینسی 7×10⁴ ہرٹز ہے اور اس کی ویو لینتھ 400 نینومیٹرز یعنی کہ 4000 اینگسٹرمز کے لگ بھگ ہے۔ ویسے تو ٹارچ کی روشنی کو اگر منشور یا پرزم میں سے گزارا جائے تو اس کے مختلف رنگ علیحدہ ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کو باقاعدہ سٹڈی کرنا چاہیں تو پھر ہمیں ایک آلے کی ضرورت پڑتی ہے جس کو اسپیکٹروگراف کہا جاتا ہے۔ تو اسپیکٹروگراف میں روشنی آتی ہے، اور یہ متوازی شعائیں نہیں ہوتی، کسی سلیٹ یا کسی باریک چھید میں سے گزر کر ایک عدسے کے اندر داخل ہوتی ہیں۔ اس عدسے کا کام یہ ہے کہ پھر یہ شعائیں ساری متوازی یا پیرلل ہو جاتی ہیں، اس کے بعد یہ ایک منشور یا یہاں اس کو ڈسپرسو ایلیمنٹ کہا گیا ہے، اس میں داخل ہوتی ہیں، یہاں مختلف رنگ علیحدہ ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ ایک امیجنگ لینس کے اوپر آتے ہیں، اور ادھر سے پھر ایک ریکارڈنگ ڈیوائس پر یہ روشنی پہنچتی ہے۔ ریکارڈنگ ڈیوائس سے مطلب یا تو کوئی فوٹوگرافک فلم ہو سکتا ہے یا کوئی اور چیز ہو سکتی ہے، جہاں اس کا ایک پرماننٹ ریکارڈ بن جاتا ہے، اور ادھر پھر ہم یہ جان سکتے ہیں کہ کون سی روشنی کس مقدار میں وہاں پر موجود تھی۔ اب ویسے تو ہم بہت سے رنگ دیکھ سکتے ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا، ہماری آنکھوں میں صرف یہ صلاحیت ہے کہ ہم گہرے نیلے سے لے کر گہرے سرخ تک دیکھ سکیں۔ جو رنگ ہم سب سے آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں وہ سبز ہے۔ اب سائنسدانوں نے باقاعدہ اس کے اوپر تحقیق کر کے یہ معلوم کیا کہ ہماری آنکھوں کی سینسیٹیویٹی کن رنگوں پر کتنی ہے۔ تو یہاں پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف ریلیٹیو سینسیٹیویٹی ہے، اور دوسری طرف دوسرے ایکسس کے اوپر ویو لینتھ ہے، اور یہ ویو لینتھ نینومیٹرز میں ہے۔ اگر آپ اس کو اینگسٹرومز میں کنورٹ کرنا چاہیں تو اس کو 10 سے ضرب دیجئے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سرخ پہ اس گراف کا پیک ہے, اس کے بعد دونوں طرف یہ کم ہوتی چلی جاتی ہے. ریلیٹو سینسیٹیوٹی سے یہاں مطلب یہ کہ اگر ہم اتنا ہی پاور دیں سرخ کو, سبز کو اور گہرے نیلے کو, تو سب سے زیادہ ہم سبز کو دیکھیں گے. تو آپ کو یاد ہوگا الیکٹرو میگنیٹک ویوز کیری انرجی اور پاور ہے انرجی پر یونٹ ٹائم. تو اگر اتنی ہی انرجی ان تینوں کمپونٹس کو دی جائے ہماری آنکھیں سب سے زیادہ سبز کو دیکھیں گی. اب ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں, یعنی کہ روشنی اور مادے کا باہمی تفاول اور تعامل کیسے ہوتا ہے. تو اس کو میں چار حصوں میں تقسیم کروں گا. سب سے پہلے یہ کہ روشنی مادے سے خارج کیسے ہوتی ہے, سو دا پرابلم آف ایمیشن. دوسرے یہ کہ مادے میں روشنی کس طرح سے جذب ہوتی ہے, جس کو ایبزارپشن کہا جاتا ہے. پھر یہ کہ اس میں سے روشنی گزرتی کس طرح سے ہے, ہاؤ ڈز لائٹ موو تھرو میٹر, اور اس کو میں ٹرانسمیشن کہتا ہوں. اور جو چوتھا حصہ ہوگا وہ ریفلیکشن یا انعکاس کے اوپر ہوگا. تو چلیے سب سے پہلے اس کے اوپر آتے ہیں کہ مادے میں سے روشنی خارج کیسے ہوتی ہے. اب جیسا کہ میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے دکھایا کہ جب میں ٹارچ کو آن کرتا ہوں تو اس سے روشنی نکلتی. کیوں نکلتی ہے؟ اس واسطے کہ اس ٹارچ کے بلب میں ایک فلمنٹ ہے, جب اس میں سے کرنٹ گزرتا ہے تو فلمنٹ گرم ہوتا ہے. گرم ہونے کے نتیجے میں اس میں ایٹمز حرکت کرتے ہیں, اور ایٹمز میں چونکہ الیکٹرانز ہیں تو الیکٹرانز بھی حرکت کرتے ہیں. اور جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا تھا روشنی کا مطالعہ کرتے وقت, جب کوئی چارج پارٹیکل ایکسلریٹ ہوتا ہے, اس کی حرکت میں تبدیلی آتی ہے, تو اس میں سے برقی مقناطیسی لہریں باہر نکلتی ہیں, ان کا اخراج ہوتا ہے. دس از کالڈ ایمیشن آف الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن. ایک عام روشنی کے بلب کے فلمنٹ کا ٹیمپریچر تقریباً 2500 ڈگریز سینٹی گریڈ ہوتا ہے, اور اس سے سفید رنگ کی روشنی نکلتی ہے. لیکن اگر یہ ٹھنڈا ہو جائے تو پھر اس سے زیادہ گہرے سرخ رنگ کی روشنی نکلتی ہے, اور اس کا ٹیمپریچر لگ بھگ 800 ڈگری ہوتا ہے. اگر اس کو اور ٹھنڈا کیا جائے تو پھر ہمیں اسے روشنی نکلتی ہوئی نہیں دکھائی دیتی, صرف گرمی نکلتی ہے جو کہ ہم محسوس کر سکتے ہیں لیکن ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے. اب چلیے ہم ایک ویلڈنگ کی دکان میں چلتے ہیں. وہاں ہم یہ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے کسی شے کو گرم کیا جاتا ویسے ویسے اس کا رنگ تبدیل ہوتا ہے. اس ویلڈنگ کی دکان میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایسیٹلین گیس کو جلایا جا رہا ہے, اور گیس ایک تیز دھار کی صورت میں نکلتی ہے. یہاں درجہ حرارت بہت زیادہ ہے, جس کا مطلب یہ کہ جب یہ کسی دھات کے ٹکڑے پر پڑتی ہے تو اس کا درجہ حرارت بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتا جاتا ہے. پہلے یہ گہرا سرخ ہوتا ہے جس کو اس وقت ہم نہیں دیکھ سکتے, لیکن جیسے جیسے یہ زیادہ گرم ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے یہ پہلے سرخ, پھر پیلا ہوتا ہے, اور پھر بالآخر سفید. اب اگر اس کو ہم ٹھنڈا ہونے دیں تو یہ سفید سے پیلا اور پھر سرخ ہو جاتا ہے. اس ویلڈنگ کی دکان میں جو آپ نے گرم شے سے مختلف رنگ نکلتے ہوئے دیکھے, اس کو ہم بلیک باڈی ریڈیشن کہتے ہیں, یا بلیک باڈی تابکاری. اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ دھات کا ٹکڑا ہو یا کوئی اور چیز ہو. ہاں, ہم اگر وہاں لکوڈ رکھ سکتے تو لکوڈ میں سے بھی وہی روشنی نکلتی جو ایک دھات کے ٹکڑے سے نکلتی ہے. صرف یہاں ٹیمپریچر کے اوپر روشنی کا نکلنا منحصر ہے. اس کو بلیک باڈی ریڈیشن کیوں کہتے ہیں, اس کی میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتانا چاہوں گا. تو فرض کیجئے کہ آپ کے پاس کوئی ڈبا ہے, اور وہ ڈبا دھات کا بنا ہوا ہو سکتا ہے, کسی اور چیز کا بنا ہوا ہو سکتا ہے, اور یہ بند ڈبا ہے, لیکن اس میں آپ ایک چھوٹا سا چھید بناتے ہیں. اب اس ڈبے کو گرم کیا جاتا, جیسے جیسے یہ گرم ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے اس چھوٹے چھید میں سے روشنی نکلتی ہے اور وہ روشنی بلیک باڈی ریڈیشن ہے. اب یہ ریڈیشن کیوں نکلتی ہے؟ بنیادی وجہ اس کی یہ ہے کہ اس ڈبے کے اندر برقی مقناطیسی لہریں ایکسائٹ ہوتی ہیں، وجود میں آتی ہیں، اور پھر ان کا اخراج اس چھوٹے سے چھید میں سے ہوتا ہے. اب اگر اس چھید کو آپ بڑا کر دیں تب بھی ان کا اخراج جاری رہے گا. غرض یہ کہ جب بھی کوئی شے موجود ہو جو گرم ہو تو اس کے اندر جو ایٹمز اور مولیکیولز ہیں اور ان کے ارد گرد جو الیکٹرونز ہیں وہ حرکت کرتے ہیں، اور یہ چیز جتنی زیادہ گرم کی جائے گی اس حرکت میں اتنی ہی زیادہ شدت آتی جائے گی، گویا کہ ایکسلریشن وہاں بڑھتی جائے گی. نتیجہ یہ کہ اس میں سے الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشنز جو ایکسلریٹڈ چارجز سے نکلتی ہیں وہ نکلتی جائیں گی. تو بلیک باڈی ریڈیشن اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ ایٹمز میں الیکٹرونز ہوتے ہیں، مولیکیولز میں الیکٹرونز ہوتے ہیں، ان الیکٹرونز کی حرکت سے، ان کے ایکسلریشن سے ریڈیشن نکلتی ہے. اب یہ ریڈیشن کس رنگ کی ہوگی؟ چلیے اب ہم اس سلائیڈ کو دیکھتے ہیں جہاں یہ دکھایا گیا ہے کہ ایک ٹھنڈی شے سے اور ایک گرم شے سے کس مختلف رنگ کی ریڈیشن نکلتی ہے. تو یہاں پر ریلیٹو برائٹنس کو پلاٹ کیا گیا ہے ویو لینتھ کے ساتھ، اور ویو لینتھ یہاں نینو میٹرز میں ہے. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں ٹیمپریچر زیادہ ہے، گویا کہ 8000 degrees کے لگ بھگ ہے، تو زیادہ ریڈیشن بلو کی طرف ہے، اور جو اس کا پیک بنتا ہے وہ تقریباً 300-325 nanometers ہے. جیسے جیسے یہ چیز ٹھنڈی ہوتی ہے تو ٹیمپریچر 6000 degrees تک پہنچتا ہے، اس کا پیک کوئی 500 nanometers کے لگ بھگ پہنچتا ہے. جب اس کو اور ٹھنڈا کیا جاتا ہے تو ٹیمپریچر اس کا 4000 degrees کے پر ہوتا ہے اور پیک 700 or 750 nanometers پر پہنچتی ہے. اب اگر آپ اس روشنی کو کسی منشور میں سے گزاریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جو مختلف رنگ ہیں وہ اسی پلاٹ کے مطابق ہوں گے. تو جہاں کوئی چیز زیادہ گرم ہے تو وہ نیلے کی طرف مائل ہوگی، جہاں کوئی چیز نسبتاً ٹھنڈی ہے تو وہ سرخ کی طرف مائل ہوگی. گویا کہ یہ پیک شفٹ ہوگا، اور اس پیک کی پوزیشن کا انحصار اس بات کے اوپر ہے کہ ٹیمپریچر کتنا ہے. اب اس چیز کو ایک سائنسدان جس کا نام وین تھا، اس نے اس پر غور کیا اور یہ جان لیا کہ جس ٹیمپریچر پر پیک ہے اور جس ویو لینتھ پر پیک ہے ان کا پروڈکٹ، سو لیمڈا ایٹ دا پیک آف میکسیمم ریڈیشن ٹائمز دا ٹیمپریچر از ایکول ٹو اے کانسٹنٹ. اس کو وینز لا کہتے ہیں، اور وینز لا کے مطابق لیمڈا میکس into the temperature T is equal to 2.90 × 10⁻³ meters degrees Kelvin. اب یہاں lambda max وہ wave length ہے جس کی اوپر سب سے زیادہ emission ہوتی ہے، یعنی کہ وہ frequency is C divided by lambda، وہ frequency جو سب سے زیادہ radiate ہوتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ وینز لا کن حالات میں استعمال کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر یہ کہنا بالکل غلط ہوگا کہ اگر ایک پھول کا رنگ نیلا ہے تو اس کا ٹیمپریچر 8000 degrees کے ہے. نہیں، ایسے بالکل نہیں. وینز لا اس صورت میں استعمال ہو سکتا ہے جب کوئی شے ایکویلیبریم میں ہو، تھرمل ایکویلیبریم میں ہو، گرم ہو اور وہ کثیف ہو، تو اس سے جو روشنی نکلتی ہے وہ بلیک باڈی ریڈیشن اگر ہو تب آپ وینز لا استعمال کر سکتے ہیں. وینز لا کا اطلاق سورج اور ستاروں کے اوپر ہو سکتا ہے کیونکہ یہ تھرمل ایکویلیبریم میں ہیں اور یہ بہت گرم ہیں اور اندر میں بہت کثیف بھی ہیں. ان کا ٹیمپریچر ہم یوں معلوم کر سکتے ہیں کہ سورج سے یا ستاروں سے جو روشنی نکلتی ہے ان کو ہم اسپیکٹروگراف میں سے گزار کر یہ جان سکتے ہیں کہ وہ پیک کہاں پر ہے. جہاں پیک ہوگا وہاں وینز لا لگا کر ہم ان کا سرفیس ٹیمپریچر معلوم کر سکتے ہیں. تو مثال کے طور پر جو ستارے ہمیں نیلے نظر آتے ہیں ان کا ٹیمپریچر کوئی 15,000 degrees کے لگ بھگ ہے, جبکہ ہمارا سورج کوئی 5,800 degrees کے لگ بھگ ہے. اس سے جو ٹھنڈے ستارے ہیں وہ زیادہ سرخ مائل ہیں. چنانچہ اس ڈائیگرام کو دیکھ کر ہم یہ جان سکتے ہیں کہ کون سا ستارہ کتنا گرم ہے. یہاں آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک انسان سے بھی تابکاری نکلتی ہے, بلیک باڈی ریڈیشن نکلتی ہے, لیکن اس کی انٹینسٹی ایک تو یہ کہ بہت کم ہوتی ہے, دوسرے یہ کہ وینز لا کے مطابق اس کی ویو لینتھ کافی زیادہ ہوتی ہے. بلیک باڈی ریڈیشن سے کتنی انرجی خارج ہوتی ہے اس کا ہم حساب لگا سکتے ہیں, اور ایک بڑا مشہور فارمولا ہے جو اسٹیفن بولٹزمن لا کہلاتا ہے. پی یعنی کہ دو پاور ریڈیٹڈ پر یونٹ ایریا از اکول ٹو اے کانسٹنٹ, جس کو سگما کا نام دیا گیا, ملٹیپلائڈ بائی دا ٹیمپریچر ٹو دا فورتھ پاور. سو پی از اکول ٹو سگما ٹی ٹو دا پاور 4, اور سگما ایک کانسٹنٹ ہے جس کی قیمت ہے 5.67 × 10⁻¹⁸ واٹس پر میٹر اسکویئرڈ پر ڈگری کے ٹو دا پاور 4. اسٹیفن بولٹزمن لا ایک انتہائی یوزفل لا ہے, کیونکہ اس طرح سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ اگر کوئی جسم ہو جس کا ٹوٹل ایریا اے ہو اور اگر یہ ٹیمپریچر ٹی پر موجود ہو تو ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ اس میں سے کتنی انرجی خارج ہوتی ہے ہر سیکنڈ میں. اب چلیے اس سے متعلق میں ایک پرابلم سالو کرتا ہوں, اور پرابلم یہ ہے کہ سورج یہاں پر ہے اور اس کے گرد ایک سیارہ یوں گھوم رہا ہے. اس سیارے سے سورج تک کا فاصلہ کیپٹل آر ہے, سورج کا ٹیمپریچر ٹی زیرو ہے, اور ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس سیارے کا ٹیمپریچر کتنا ہے. ابھی ہم کیسے پتا کریں؟ اب یہ دیکھیں کہ اگر وہ سیارہ اس کے گرد چکر کاٹ رہا ہے تو اس کو سورج سے انرجی مل رہی ہے, لیکن اگر اس کو انرجی صرف ملتی ہی رہی تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا درجہ حرارت بڑھتا چلا جائے گا اور وہ پگھل کر بخارات میں تبدیل ہو جائے گا. تو ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ایکویلیبریم میں پہنچتا ہے. اور ایکویلیبریم میں کیوں پہنچتا ہے؟ اس واسطے کہ اس سیارے میں سے پھر انرجی خارج بھی تو ہوتی ہے. کتنی انرجی خارج ہوگی یہ اس کے ٹیمپریچر کے اوپر منحصر ہے. تو چلیے اب ہم یہ حساب لگاتے ہیں کہ یہ ایکویلیبریم میں کن حالات میں پہنچے گا. ظاہر ہے کہ ایکویلیبریم کا یہاں مطلب یہ کہ جتنی انرجی اس کو سورج سے مل رہی ہے اتنی ہی انرجی وہ خلا میں ضائع کر رہا ہے, ریڈیئٹ کر رہا ہے. تو ان دو کوانٹیٹیز کو اب ہم برابر کرتے ہیں. اس سیارے کا ایک اسکوائر میٹر رقبہ لیں تو اس سے جتنی انرجی خارج ہوتی ہے اسٹیفن بولٹزمن لا کے مطابق وہ ہے 1 × σT⁴. اور یاد رہے کہ یہاں پر اس سیارے کا ٹیمپریچر کیپیٹل ٹی ہے. دوسری طرف اس کو جتنی انرجی ملتی ہے سورج سے وہ ہے ٹوٹل انرجی ایمیٹڈ بائی دا سن, جو ایریا آف دا سن ہے 4πr² ملٹیپلائڈ بائی سگما انٹو دا ٹیمپریچر آف دا سن ٹو دا پاور 4. اب ہمیں اس بات کا حساب لگانا ہے کہ سورج میں سے جو روشنی نکلتی ہے اس کا کتنا حصہ اس ایک اسکوائر میٹر کے رقبے کے اوپر پڑتا ہے. تو اب سورج یہاں ہے, مرکز ہے, اس کے گرد آپ ایک سفیر بنائیں جس کا ٹوٹل ایریا بنتا ہے 4πr². اب 4πr² میں سے صرف ایک میٹر اسکویئر کا حصہ اگر آپ لیں تو 1/4πr² یہ وہ حصہ بنتا ہے آف دا ٹوٹل ریڈیئیشن دیٹ از انٹرسپٹیڈ بائی دس ایریا. چنانچہ جتنا پاور سورج میں سے نکلا اس کو آپ 1/4πr² سے ضرب دیں گے. چنانچہ یہاں پر آنسر نکلا ٹیمپریچر آف دا پلانٹ از اکول ٹو ٹیمپریچر آف دا سن اسکوئر روٹ ریڈیس آف دا سن ڈیوائڈیڈ بائی دا ڈسٹینس فرام دا سن. تو ثابت یہ ہوا کہ جو پلانٹ جو سیارہ سورج کے قریب ہوگا وہ زیادہ گرم ہوگا، جو دور ہوگا وہ نسبتاً ٹھنڈا ہوگا، اور یہ 1 اوور اسکوئر روٹ آر سے ڈیکریز ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں بلیک باڈی ریڈیئیشن سے متعلق تھیں۔ اسٹیفن بولٹزمن لا جو آپ یاد رکھیں گے، پی از اکول ٹو سگما ٹی ٹو دا پاور 4، صرف بلیک باڈی ریڈیئیشن کے لیے ہے۔ لیکن اب میں ایک مختلف ٹاپک پر آتا ہوں، وہ یہ کہ جب ہم کسی چیز کو گرم کرتے ہیں تو اس میں سے ضروری نہیں کہ ہمیں سارے فریکوینسیز سارے ویو لینتھ دکھائی دیں۔ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم کسی ایٹم کو گرم کرتے ہیں یا کسی ایسے سبسٹنس کو گرم کرتے ہیں جس کے اندر ایٹمز ہیں، تو ایٹمز میں سے صرف مخصوص رنگوں کی روشنی نکلتی ہے۔ اس کو ہم ایمیشن اسپیکٹرم کہتے ہیں، مطلب یہ کہ جو مخصوص رنگ نکلتے ہیں ہر ایٹم کے، وہ اس ایٹم کی پہچان ہے، یہ اس کا ایمیشن اسپیکٹرم ہے۔ اب ایٹم کو آپ کو پہلے گرم کرنا ہوگا، مطلب یہ کہ اس کو انرجی فراہم کرنی ہوگی، تبھی آپ کو یہ ایمیشن اسپیکٹرم دکھائی دے گا۔ اب میں آپ کو اس کی کچھ مثالیں دکھانا چاہوں گا۔ انرجی میں اس کو اس لائٹر سے فراہم کروں گا، لائٹر میں جو فلوئڈ ہے جب وہ جلتا ہے تو اس سے گرمی پیدا ہوتی ہے، تو اس سے اس کے اندر جو مٹیریل اس میں حرکت آتی ہے، حرکت کا مطلب ہے کائنیٹک انرجی، اور وہ کائنیٹک انرجی پھر ایٹمز تک پہنچے گی، ان ایٹمز کو یہ ایکسائٹ کرے گی، انہیں انرجی فراہم کرے گی۔ اور چلیے اب دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ادھر مختلف مٹیریلز رکھیں، جب میں اس کو جلاؤں گا، لائٹر کے جلنے سے یہاں گرم گیسیں اوپر اٹھتی ہیں، اور اب میں ان گیسوں کے ساتھ کچھ ایٹمز کو کانٹیکٹ میں رکھوں گا۔ میرے سامنے یہ دو مختلف قسم کے نمک ہیں، ایک سادہ نمک ہے، نمکین ہے، اور دوسرا نیلا تھوتا ہے، کاپر سلفیٹ۔ سب سے پہلے میں نیلا تھوتا ادھر رکھتا ہوں، یہ دیکھیے کس طرح کا رنگ آیا، سبز۔ تو یہ نیلے تھوتے کی پہچان ہے، یہ اس کا اسپیکٹرم ہے۔ ہاں، اگر میرے پاس یہاں پر ایک اسپیکٹروگراف ہوتا تو میں باقاعدہ آپ کو اس کی لائنز دکھا سکتا، کن فریکوینسیز کے اوپر اس میں سے روشنی نکلتی ہے، یہ اس کا ایمیشن اسپیکٹرم ہے۔ اب چلیے میں سادہ نمک کے ساتھ یہ کر کے دکھاتا ہوں۔ اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سرخ رنگ آتا ہے، پھر دیکھیے، اور یہ سوڈیم کلورائیڈ عام نمک کا اسپیکٹرم ہے۔ اگر ہم اسپیکٹروگراف میں یہ ان دونوں کی روشنی بھیجتے تو ہمیں واضح طور پہ پتا چل جاتا کہ یہ کاپر سلفیٹ ہے اور یہ سوڈیم کلورائیڈ ہے۔ اگر ہم یہاں ہائیڈروجن گیس رکھتے تو ہائیڈروجن گیس سے ہمیں صرف تین مختلف رنگ دکھائی دیتے، اسپیکٹروگراف میں سے جب وہ روشنی گزرتی تو ہمیں صرف تین باریک پٹیاں دکھائی دیتی، اس کو ہائیڈروجن کا اسپیکٹرم کہتے ہیں۔ یہاں پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو تین مختلف ویو لینتھس یا تین مختلف فریکوینسیز کے نام دیے گئے ہیں، ایک لائن کو ایچ الفا، دوسرے کو ایچ بیٹا، اور تیسرے کو ایچ گاما کہا گیا ہے۔ جو الفا لائن ہے وہ 6565 اینگسٹرومز کی ہے، بیٹا لائن 4863 اینگسٹرومز، گاما لائن 4342 اینگسٹرومز۔ یہ ہائیڈروجن کا اسپیکٹرم ہے۔ اگر ہم اس کی جگہ پہ ہیلیم رکھتے تو ہمیں ایک مختلف اسپیکٹرم دکھائی دیتا۔ یاد رہے کہ ہیلیم میں کیونکہ دو پروٹونز ہیں، اور یہاں پر جو اسپیکٹرم ہے وہ اس سے مختلف ہے، آپ کو کئی مختلف لائنیں دکھائی دیتی ہیں, اور اگرچہ یہاں پر صرف ویزیبل رینج میں لائنز دکھائی گئی ہیں, لیکن یہ پٹی جو ہے لیفٹ کی طرف اور رائٹ کی طرف بہت آگے تک جاتی ہے. ہیلیم کا اسپیکٹرم ہائیڈروجن کے اسپیکٹرم سے مختلف ہے, اور آپ نے یہ دیکھا کہ ہائیڈروجن میں سے ہمیں صرف تین لائنیں دکھائی دیتی ہیں, ہیلیم میں زیادہ ہیں. اب آپ اس کا مقابلہ دوسرے ایلیمنٹس کے ساتھ کر سکتے ہیں, نیون یا مرکیوری یا اور ہر ایلیمنٹ کے ساتھ, جس کو گرم کر کے اس کی لائٹ اسپیکٹروگراف میں سے گزاری جائے تو وہاں پر پھر جو مختلف لائنز آپ کو دکھائی دیتی ہیں وہ اس ایلیمنٹ کی پہچان بنتی ہیں. اب یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جیسے آپ کچہریوں میں دیکھتے ہیں جہاں ان پڑھ لوگ آ کر اپنے انگوٹھوں کا نشان لگاتے ہیں. وہ شخص چاہے اس جگہ ہو یا کہیں اور چلا جائے, اس کی پہچان تو اس کا انگوٹھا رہتا ہے, انگوٹھے کی چھاپ رہتی ہے. اسی طرح سے ایک ایلیمنٹ کا اسپیکٹرم وہی رہتا ہے چاہے وہ زمین پر ہو یا سورج میں ہو یا کسی ستارے پر. لہذا ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ اس ستارے کے اوپر کون کون سے عناصر موجود ہیں, کتنی مقدار میں اور کس رفتار کے ساتھ وہ حرکت کر رہے ہیں. اگر وہ پورا ستارہ جو ہے دور جا رہا ہے یا نزدیک آ رہا ہے تو پھر ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ رفتار کتنی ہے. اس کو ڈاپلر شفٹ کہتے ہیں. ڈاپلر شفٹ کی بات میں نے ساؤنڈ کے حوالے سے کی تھی, تو اس میں یہ تھا کہ اگر یہ ساؤنڈ کا ایک سورس ہے, منبع ہے, اور اگر یہ اس طرف آ رہا ہے تو یہاں پر اس کی فریکوینسی بڑھتی ہوئی دکھائی دے گی, اس کے برعکس اگر یہ اس طرف جا رہا ہے تو یہاں پر فریکوینسی کم ہو جائے گی. لہذا ڈاپلر شفٹ سے آپ یہ جان سکتے ہیں کہ کتنا ویلوسٹی میں فرق ہے. واٹ از دا ڈفرنس ان ویلوسٹیز بٹوین دس اینڈ دس. اس ستارے سے جو روشنی نکلتی ہے وہ ایک بلیک باڈی اسپیکٹرم کی طرح ہے, اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں زیادہ روشنی نیلے کی طرف ہے, گویا کہ یہ کافی گرم ستارہ ہے. اگر یہ روشنی ہم تک براہ راست پہنچے اور رستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو تو ہمیں ایک مکمل بلیک باڈی اسپیکٹرم دکھائی دے گا, لیکن اگر درمیان میں, مطلب یہ کہ اس ستارے اور ہمارے بیچ میں کوئی ہائیڈروجن کا بادل ہو, اور اس طرح کے بادل کائنات میں عام ہوتے ہیں, ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں, تو پھر اس روشنی کو ہائیڈروجن کے دھوئیں میں سے گزر کر ہم تک پہنچنا ہوگا, اور اس میں جو ہائیڈروجن کے ایٹم ہیں وہ اس روشنی سے ایکسائٹ ہوں گے, لیکن ہر فریکوینسی پر نہیں, صرف تین مخصوص فریکوینسیز ان میں سے نکالی جائیں گی ویزیبل رینج کے اندر. اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم ٹیلیسکوپ سے اس کی طرف دیکھیں اور آگے اسپیکٹروگراف لگائیں تو اسپیکٹروگراف میں تین اہم لائنیں موجود نہیں ہوں گی, مطلب یہ کہ وہاں پہ ہمیں ڈارک لائنز دکھائی دیں گی. یہ ہائیڈروجن کا ایبزارپشن اسپیکٹرم ہے, تو ہائیڈروجن صرف ان فریکوینسیز کو جذب کرتا ہے جو اس کی ایمیشن فریکوینسیز ہیں. چنانچہ آپ کو ایچ الفا, ایچ بیٹا اور ایچ گاما اس میں سے کم نظر آئیں گی یا مکمل طور پر اس میں سے غائب ہوں گی. اس طرح سے ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ ہمارے اور اس ستارے کے درمیان ایک ہائیڈروجن گیس کا بادل ہے. کائنات میں جو نئے ستارے بن رہے ہیں ان میں سے بہت سی الٹرا وائلٹ ریڈیشن نکلتی ہے, اور یہ کافی ہوتا ہے ہائیڈروجن کو ایکسائٹ کرنے کے واسطے. شاید آپ کو یہ سن کر تعجب ہو کہ نئے ستارے اس وقت ہی کائنات میں بن رہے ہیں, مگر ایسا ہے. اگر کائنات کی ابتدا کی طرف ہم دیکھیں تو اس وقت تو کوئی ستارے موجود نہیں تھے. اس کے بہت بعد, کئی ملین سال بعد, پہلے ستارے وجود میں آئے, اور اب بھی جو نئے ستارے بن رہے ہیں اور جہاں یہ بنتے ہیں تو اس کے بعد جو الٹرا وائلٹ ریڈیشن ان سے نکلتی ہے, ان ریڈیشن سے ہائیڈروجن گیس اور جو ہیلیم تھوڑی بہت مقدار میں موجود ہے وہ ایکسائٹ ہوتی ہے. ان کے بادلوں کو پھر ہم اپنے ٹیلیسکوپ سے دیکھ سکتے ہیں. اب تک روشنی کے اخراج یا ایمیشن کے بارے میں نے آپ کو دو چیزیں بتائی ہیں. ایک یہ کہ جب آپ کسی شے کو گرم کرتے ہیں تو اس میں سے بلیک باڈی ریڈیشن نکلتی ہے جس کا ایک پورا اسپیکٹرم ہوتا ہے. ہر رنگ اس کے اندر موجود ہوتا ہے, کسی میں اس کی مقدار زیادہ, کسی میں کم. انحصار اس بات پر ہے کہ وہ چیز کتنی گرم ہے. دوسرے یہ کہ اس کا جو پیک ہے وہ وینز لا کے تحت طے ہوتا ہے. مطلب یہ کہ جیسے جیسے آپ کسی چیز کو گرم کرتے ہیں تو وہ زیادہ نیلے کی طرف مائل ہوتا ہے, وہ پیک اس طرف جاتی ہے. مگر اس کے علاوہ جب آپ کسی ایلیمنٹ کو, کسی ایٹم کو ایکسائٹ کرتے ہیں, اس کو انرجی فراہم کرتے ہیں, تو وہ ایکسائٹ ہونے کے بعد ڈی ایکسائٹ ہوتا ہے, جس کے بعد مخصوص رنگوں کی روشنی ہمیں ملتی ہے. مگر ہمیں جو دنیا میں رنگ دکھائی دیتے ہیں وہ صرف ان دو پروسیسز سے ہمیں نہیں ملتے. اب مثال کے طور پر مجھے یہ چیز کالی دکھائی دیتی ہے, وہ نیلی, وہ پیلی, تو یہ رنگ کہاں سے آتے ہیں؟ اب ہم اس کی طرف اپنی توجہ مرکوز کرنا چاہیں گے. سب سے پہلے ایک سوال کہ آسمان نیلا کیوں ہے؟ اب یہ تو بظاہر ایک ایسا سوال ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے, مگر سائنسدان اس بات سے خوش نہیں ہوتا کیونکہ وہ ہر چیز کی وجہ تلاش کرتا. آسمان نیلا اس واسطے ہے کہ فضا میں باریک ذرے ہوتے ہیں, گرد کے ذرے ہوتے ہیں, اور ان ذروں سے سورج سے آنے والی روشنی ٹکراتی ہے اور وہ پھر ہم تک پہنچتی ہے. اب اس کی میں تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتانا چاہوں گا. یہ دیکھیں کہ جو سب سے باریک ذرے ہیں وہ فضا کی بالائی تہوں تک پہنچتے ہیں, اور جو بڑے ذرے ہیں وہ قدرتی طور پہ زمین کے ذرا نزدیک ہوتے ہیں. اب جو سورج کی شعا اوپر پہنچتی ہے وہ اس باریک ذرے کے ساتھ ٹکرا کر ہم تک آتی ہے. صرف وہ فریکوینسیز ہم تک ٹکرا کر پہنچتی ہیں جو نیلے رنگ کی ہیں. اب اس کی وجہ کیا؟ وہ اس لیے کہ جو باریک ذرے ہیں ان کا سائز ایسا ہے کہ ان سے سرخ رنگ کی روشنی ٹکرا کر اپنا راستہ تبدیل نہیں کر سکتی. اس کو آپ اس تصویر میں بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں. تو جہاں جہاں باریک ذرے ہوں گے وہاں روشنی ٹکرا کر ادھر اور ادھر ہو جائے گی, لیکن یہ ان ذروں کے سائز کے اوپر ہے کہ کون سی فریکوینسی زیادہ بکھرتی ہے. اب اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہے جو بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے. فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کے مالیکیول ہیں, پانی کے مالیکیول ہیں, دوسری گیسیں ہیں, مثلا نائٹروجن ہیں. تو جب سورج کی روشنی یوں آتی ہے تو یہ سارے مالیکیول ایٹمز کی طرح ایکسائٹ ہوتے ہیں, ان کو انرجی ان روشنیوں سے ملتی ہے جو سورج ان کی طرف بھیجتا ہے. چنانچہ اب یہاں پر ایبزارپشن ہوگی چند مخصوص فریکوینسیز کے اوپر. کاربن ڈائی آکسائڈ کی مثال بہت زیادہ اہم ہے. اب آپ جانتے ہیں کہ سورج سے نیچے جب گرمی آتی ہے انفراریڈ کی صورت میں, تو پھر وہ اسی گرمی کو باہر نکلنا پڑتا ہے. لیکن کاربن ڈائی آکسائڈ گرمی کو, یعنی کہ انفراریڈ ریڈیئیشن کو جذب کر لیتا. نتیجہ یہ کہ اب چونکہ دنیا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار دھوئیں سے اور گیسوں کی وجہ سے جو فیکٹریوں سے نکلتی, یہ مقدار بڑھتی جا رہی ہے, چنانچہ یہ گرمی اب زمین کے اوپر پھنس جاتی ہے, اس کا باہر نکلنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے, اور اس وجہ سے دنیا کا جو عمومی درجہ حرارت ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اس کو گلوبل وارمنگ کہتے ہیں, اور یہ ایک بہت خطرناک بات ہے کیونکہ اس طرح سے جو برف شمالی اور جنوبی قطب پر ہے وہ پگھلتی چلی جائے گی. ہم یہاں پر فزکس استعمال کر رہے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کیوں ایک گرین ہاؤس گیس ہے. اور میں یہ پھر بات دہراؤں گا, کاربن ڈائی آکسائڈ کی ایک مخصوص ریزونینس فریکوینسی ہے. تو کاربن ڈائی آکسائڈ سی او ٹو ہے, ایک کاربن, دو آکسیجن, اور یہ یوں آسیلیٹ کر سکتا ہے. اس آسیلیشن, اس ارتعاش کی ایک مخصوص فریکوینسی ہے جو اس کی ایبزارپشن فریکوینسی ہے, اور ہر گیس کے لیے یہ علیحدہ ہوتی ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ کی انفراریڈ ریجیم میں ہے، مطلب یہ کہ یہ گرمی جذب کرتا ہے. تو چلیے ہمیں رنگوں کے بارے میں کچھ تو پتا چلا. آسمان نیلا کیوں ہے؟ ہاں، اگر آپ آسمان میں سے تمام گرد نکال دیں، اگر یہ چھوٹے ذرے اس میں سے ختم کر دیں، تو آسمان ہمیں بالکل سیاہ نظر آئے گا، کوئی رنگ نہیں ہوگا. اب ہماری دنیا میں اتنے خوبصورت رنگ ہیں. یہ پھول دیکھیے، یہ رنگ آئے کہاں سے؟ اب چلیے اس کے اوپر غور کرتے ہیں. یہ گلاب سرخ کیوں ہے؟ یہ پھول پیلا کیوں ہے؟ اس کی وجہ بنیادی طور پر ریزونینس ہے. اب یہ بات شاید سب کو پسند نہ آئے، کوئی یہ سمجھنا چاہے کہ بس یہ رنگ تو ہے ہی، خوبصورت ہیں، آپ سوال نہ کریں کہ یہ رنگ کہاں سے آئے. لیکن فزیسسٹ اس بات پر مجبور ہوتے ہیں کہ وہ ہر سوال کو اٹھائیں اور ہر سوال کا جواب دیں. کوئی چیز یہاں سبز کیوں ہے، پیلی کیوں ہے، لال کیوں ہے؟ بنیادی طور پر اس کا تعلق ریزونینس کے ساتھ ہے، وہ ریزونینس جو مولیکیولز کے اندر ہوتا ہے. تو خصوصاً اس پھول کا رنگ سرخ اس واسطے ہے، اس کے اندر ایک مولیکیول موجود ہے جس کا نام ہے کیروٹین. کیروٹین علاوہ سرخ کے اور تمام فریکوینسیز کو جذب کر لیتا ہے. اب یہاں پر آپ یہ دوسری چیزیں دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر آپ کو سبز رنگ دکھائی دیتا ہے، گھاس بھی سبز ہوتی ہے. سبز کیوں ہوتی ہے؟ اس واسطے کہ اس کے اندر ایک مولیکیول ہے جس کو کلوروفل کہتے ہیں. کلوروفل علاوہ سبز کے اور دوسرے رنگوں کو، خصوصاً پیلا اور نیلا، ان کو جذب کر لیتا ہے. یہ ریزونینس ایک مولیکیول کے اندر کس طرح سے پیدا ہوتی ہے؟ میں نے اب کچھ دیر پہلے آپ کو کاربن ڈائی آکسائڈ کی مثال دی تھی. اس سے زیادہ سادہ مثال میں آپ کو آکسیجن مولیکیول کی دے سکتا ہوں. آکسیجن مولیکیول میں ایک آکسیجن یہاں پر ہے، ایک یہاں پر ہے. یہ صرف یوں حرکت کر سکتا ہے. اس میں جو ارتعاش پیدا ہوتی ہے وہ بالکل ایک سمپل ہارمونک آسیلیٹر کی ہے. اس سمپل ہارمونک آسیلیٹر کی ریزونینس فریکوینسی بنتی ہے اسکوائر روٹ آف کے ڈیوائڈیڈ بائی ایم. کے اسپرنگ کانسٹنٹ ہے، ایم اس کا ماس ہے. اب اس کے اندر جو مالیکیولز موجود ہیں جو زیادہ کمپلیکیٹڈ ہیں، وہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر. ان پھولوں میں جو مالیکیولز موجود ہیں، خصوصاً کیروٹین اور کلوروفل، ان کے وائبریشنل موڈز ہوتے ہیں اور روٹیشنل موڈز. یہ خاصے کمپلیکیٹڈ ہیں. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اندر ایٹمز بانڈز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور یہ بانڈز آگے پیچھے یوں ہو سکتے ہیں. ان کے وائبریشن موڈز اس طرح روٹیشن کے ہو سکتے ہیں، کبھی یوں کمپریس ہوتے ہیں. لہذا ان کی کیلکولیشن کرنا آسان نہیں ہے، لیکن یہ ہو جاتی ہے کمپیوٹرز کی مدد سے. غرض یہ کہ جتنے بھی رنگ ہمیں دکھائی دیتے ہیں، وہ اس لیے کہ جب سفید روشنی ان کے اوپر پڑتی ہے تو ماں سوائے ایک رنگ کے یا ایک بینڈ کے باقی سارے رنگ جذب ہو جاتے ہیں. اگر یہ پھول سارے رنگ جذب کر لیتے تو پھر یہ ہمیں کالے دکھائی دیتے، اور اگر کوئی رنگ نہ جذب کرتے تو پھر ہمیں بالکل شفاف معلوم ہوتے. اب یہ شیشے کا ٹکڑا لیں. یہ ٹکڑا روشنی کو اس کے تھرو جانے دیتا، پوری طرح سے نہیں لیکن کافی حد تک. تو اس کو ہم شفاف کہیں گے، مکمل طور پہ شفاف نہیں، تھوڑا سا غیر شفاف ہے. مگر کوئی چیز شفاف ہے یا غیر شفاف، اس کا انحصار کس بات کے اوپر ہے؟ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، وہی بات یہاں بھی آتی ہے کہ اس کے اندر مولیکیولز ہیں. وہ مولیکیولز ارتعاش کرتے ہیں، وائبریٹ کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اس واسطے کہ جب روشنی آتی ہے تو روشنی میں الیکٹرک فیلڈ ہوتا ہے. وہ الیکٹرک فیلڈ چارج پارٹیکلز کو، خصوصاً الیکٹرانز کو اور نیوکلیائی کو حرکت دیتا ہے. وہ حرکت زیادہ ہوتی ہے اگر ہم کسی ریزونینس فریکوینسی کے نزدیک ہوں، کم ہوتی ہے اگر ہم ریزونینس سے دور ہوں. چنانچہ اس چیز میں، اس شیشے میں، ہم اس کے تھرو اس واسطے دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو مولیکیولز موجود ہیں وہ روشنی سے زیادہ ایکسائٹ نہیں ہوتے. اگر زیادہ ایکسائٹ ہوتے تو پھر یہ غیر شفاف ہو جاتا، پھر ہم اس کے پار دیکھ نہ سکتے. اب کچھ اشیاء ایسی ہوتی ہیں کہ وہ نہ صرف غیر شفاف ہوتی ہیں لیکن ان پر سے روشنی ٹکرا کر ریفلیکٹ ہو جاتی ہے، منعکس ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر یہ سکہ ہے. اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب روشنی آتی ہے اس پر سے تو ریفلیکٹ ہو جاتی اور تقریباً 100% روشنی اس طرح سے واپس لوٹ جاتی ہے. اس کی وجہ ریزوننس نہیں ہے، اس کی وجہ مختلف ہے، کیونکہ اس دھات کے اندر الیکٹرانز ہیں جو آزاد ہیں، فری الیکٹرانز. اور فری الیکٹرانز کی پہچان یہ ہے کہ وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ. جب ایک برقی مقناطیسی لہر آ کر ان کو جھنجھوڑتی ہے تو یہ اپنی جگہ سے ہل بھی جاتے ہیں، اور جب یہ ہلتے ہیں، جب یہ ارتعاش کرتے ہیں، ایکسیلریٹ کرتے ہیں، تو ان سے روشنی خارج ہوتی ہے، برقی مقناطیسی لہر خارج ہوتی ہے، اور وہ اسی سمت میں جہاں یہ روشنی آ کر اس کو ایکسائٹ ہوتی ہے. چنانچہ یہ اینگل آف ریفلیکشن اور اینگل آف انسیڈنس دونوں برابر ہوتے ہیں. اب اس پہ ذرا غور کریں کہ جو الیکٹرانز ہیں وہ بڑی آسانی کے ساتھ تو یوں آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ صرف ایک حد تک. اگر آپ فریکوینسی کو بڑھاتے چلے جائیں بڑھاتے چلے جائیں تو پھر آخر ایک حد آئے گی جس کے بعد یہ اتنی تیزی سے رسپونڈ نہیں کر سکیں گے، اور جو روشنی اس کے اوپر پڑتی ہے وہ گزر بھی سکتی ہے اس میں سے، گویا کہ یہ بھی شفاف ہو جائے گا، مگر اس کے لیے آپ کو ایکس ریز یا گاما ریز کی ضرورت پڑے گی. گاما ریز وہ برقی مقناطیسی لہریں ہیں جن کی فریکوینسی ویزیبل ریڈیشن سے بہت زیادہ ہے. اس سکے پر جب روشنی پڑتی ہے تو اس سمت سے، تو اس میں جو الیکٹرک فیلڈ ہے وہ اس ڈائریکشن کے پرپینڈیکولر ہے، گویا کہ اس طرف ہے. اب اس کے اندر جو الیکٹرانز ہیں وہ صرف اس سطح پر یوں ارتعاش کر سکتے ہیں. اب چونکہ یہ بہت اچھا کنڈکٹر ہے، اس واسطے الیکٹرک فیلڈ کو اس سمت میں زیرو ہونا چاہیے. لہذا جو روشنی یہاں آتی ہے اور ٹکرا کر آگے نکل جاتی ہے وہ پولرائزڈ ہوتی ہے. اب آپ کو یاد ہوگا کہ پولرائزیشن کا مطلب کیا ہے. جب ایک برقی مقناطیسی لہر یوں گزرتی ہے تو اس کا الیکٹرک فیلڈ ویکٹر یوں ہو سکتا ہے یا یوں ہو سکتا ہے. اگر یوں ہو تو ہم اس کو ایکس پولرائز کہتے ہیں، اگر یوں ہو تو اس کو ہم وائی پولرائز کہتے ہیں. کبھی الیکٹرک فیلڈ اسی سمت میں نہیں ہو سکتی، تو ہمیشہ پولرائزیشن پرپینڈیکولر ہوتا ہے ٹو دی ڈائریکشن آف موشن. اب میں آپ کو یہ بات اس واسطے بتا رہا ہوں کہ جو روشنی یہاں سے ٹکرا کر ریفلیکٹ ہوتی ہے، منعکس ہوتی ہے، وہ پولرائزڈ ہوتی ہے. اور پولرائزیشن کی بہت سی ایپلیکیشنز ہیں. مثال کے طور پر پولرائزڈ سن گلاسز آپ نے دیکھے ہوں گے، وہ کالے چشمے جو لوگ لگاتے ہیں، کیونکہ اس سے ذرا آنکھوں کو سکون ملتا ہے، جو گلیئر ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے. مگر یہ تو پولرائز لائٹ کی صرف ایک ایپلیکیشن ہے. میں آپ کو ایک اور ایپلیکیشن بتانا چاہوں گا بعد میں، لیکن اس سے پہلے پولرائزیشن کے بارے میں تھوڑی سی اور تفصیل بتانا ضروری ہے. تو اگر ایک پلین الیکٹرو میگنیٹک ویو زیڈ ڈائریکشن میں جا رہی ہو، اس کا پولرائزیشن ایکس ڈائریکشن میں اگر ہے، تو الیکٹرک فیلڈ کی ویلیو ای ایکس وچ از ای ناٹ سائن آف کے زیڈ مائنس اومیگا ٹی ہوگی. اب یہ چونکہ آسیلیٹنگ فیلڈ ہے لہذا یہاں پر کے زیڈ مائنس اومیگا ٹی آتا ہے ایز دا فیز. اس ویو کے لیے ای وائی زیرو ہے، اور میگنیٹک فیلڈ ایکس اور زیڈ ڈائریکشن دونوں کے پرپینڈیکولر ہے. اس کی قیمت ہے بی وائی which is E naught divided by C sine of KZ minus omega T. تو یہ ایک مثال بنتی ہے linearly polarized wave کی. جیسا کہ میں نے آپ کو سکے کے حوالے سے بتایا، ایک انپولرائز بیم، وہ جو کسی بلب کی طرف سے ہماری طرف آتی ہے، ٹکرانے کے بعد پولرائزڈ ہو سکتی ہے. یہاں آپ اس کی ایک تصویر دیکھ رہے ہیں. پولرائزنگ مٹیریلز استعمال ہوتے ہیں پولرائزیشن پیدا کرنے کے واسطے. تو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. فرض کیجئے کہ ایک دھات کی پٹی ہے, ایک میٹل پلیٹ ہے, اس میں آپ نے ایک چھوٹی سی خراش بنائی اور اب اس کے تھرو روشنی صرف اس صورت میں نکل سکتی ہے کہ الیکٹرک فیلڈ ویکٹر اس سلٹ کے اندر ہو. چنانچہ یہ ایک پولرائزر بنا. اگر اس کے سامنے آپ ایک دوسرا پولرائزر رکھتے ہیں, اگر وہ اسی طرف ہے تو پھر تو وہ روشنی مکمل طور پر گزر جائے گی, بشرطے کہ وہ روشنی پولرائزڈ ہو اس سلٹ کے الانگ. لیکن اگر آپ اس کو روٹیٹ کریں, مطلب یہ کہ دوسرے پلیٹ کو روٹیٹ کریں, تو پھر روشنی کی شدت, اس کی انٹینسٹی کم ہوتی جائے گی جیسے جیسے آپ ان کے درمیان اینگل کو بڑھاتے جائیں گے. اس طرح سے ہم پولرائزیشن پیدا کرتے ہیں اور پھر روشنی کی انٹینسٹی کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں. تو دو پولرائزرز اگر یوں الائنڈ ہوں تب تو میکسیمم انٹینسٹی ہوگی, اور اگر ایک یوں ہو دوسرا یوں ہو تو پھر انٹینسٹی سب سے کم ہوگی. اس فیکٹ کو ہم استعمال کر سکتے ہیں مختلف قسم کے ڈسپلیز بنانے کے لیے. اس طرح ہم مختلف قسم کے ڈسپلیز بنا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اس گھڑی میں لیکوڈ کرسٹل ڈسپلے موجود ہے اور اس طرح سے ہم اس کا ٹائم پڑھ سکتے ہیں. اب لیکوڈ کرسٹلز سے مطلب یہ کہ اس میں لمبے لمبے مولیکیولز موجود ہیں جن کی سمت ہم طے کر سکتے ہیں ایک الیکٹرک فیلڈ لگا کر. چنانچہ ان سے جو روشنی نکلتی ہے وہ پولرائزڈ ہے, اور پولرائزڈ الانگ دی ڈائریکشن آف دا مولیکیولز. اب لیکوڈ کرسٹل ڈسپلے میں جو لیکوڈ ہے اس میں لمبے لمبے مولیکیولز ہیں, اور ان کی سمت ہم طے کر سکتے ہیں ایک ایکسٹرنل الیکٹرک فیلڈ لگا کر. اس کا ڈائریکشن بدل کر لیکوڈ کرسٹل اس طرف ہوگا یا اس طرف ہوگا, اور اس سے جو روشنی نکلے گی وہ پولرائزڈ ہوگی. اب میں مزید ایک بات کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ کسی بھی مٹیریل میں دو مختلف ریفریکٹیو انڈیکسز ہو سکتے ہیں. ایک اگر روشنی اس طرف پولرائزڈ ہو اور ایک اگر وہ اس کے پرپینڈیکولر ہو, گویا کہ لیفٹ, گویا کہ ایکس پولرائزیشن کے لیے ریفریکٹیو انڈیکس اور ہو سکتا ہے اور وائی پولرائزیشن کے لیے اور ہو سکتا ہے. اس کو بائرفرنجنس کہتے ہیں. اب یہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ مثلا اگر آپ کسی مٹیریل کو کھینچیں تو کھینچنے سے اس طرف جو مولیکیولز ہیں وہ کھنچ جائیں گے لیکن اس طرف نہیں کھینچیں گے. چنانچہ ایک فرق آ جائے گا ایکس اور وائی ڈائریکشن میں, اور اس طرح سے ریفریکٹیو انڈیکس دونوں سمتوں میں مختلف ہوگا. بائرفرنجنس بہت اہمیت رکھتا ہے اس واسطے کہ ہم پھر لیکوڈ کرسٹل ڈسپلیز بنا سکتے ہیں جو ٹیلی ویژن سکرینز میں استعمال ہوتے ہیں یا کمپیوٹرز میں یا گھڑیوں میں, اور ان کی اپلیکیشنز لامحدود ہیں. اب چونکہ وقت کم ہے, بہت سی اور باتیں آپ سے کرنی تھیں, لیکن یہ پھر آپ سے میں اگلی دفعہ کروں گا. خصوصاً یہ کہ ہم روشنی کے ویو نیچر کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں مختلف قسم کے کاموں کے واسطے. مثلاً یہ کہ ایک سی ڈی کو, کمپیکٹ ڈسک کو کیسے پڑھا جائے یا اس کے اوپر انفارمیشن کیسے ڈالی جائے. پھر سیٹلائٹ سے ہم جب زمین کی طرف دیکھتے ہیں تو اس پر سے انفارمیشن ہم کیسے حاصل کرتے ہیں. یہ تمام باتیں پھر اگلے لیکچر کے واسطے.